الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگو، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتوں کا بیان چل رہا ہے، آج بھی ان کی بعض وصیتیں بیان کی جائیں گی. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وصیتیں سب قرآن و حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں، لہذا یہ ساری ہی ایسی ہیں کہ ان کو اختیار کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے اور دین اور دنیا کا نفع حاصل کیا جائے. ان پر عمل کرنے سے دنیا کا یہ بڑا فائدہ ہے اور آخرت کا بھی عظیم نفع اور فائدہ ہے، لیکن عمل ضروری ہے، عمل کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ بہت کرتے ہیں اور ہمیں بھی ان میں شامل کرتے ہیں. ایک وصیت حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ تشویش کو دل میں نہ آنے دے، تشویش کو دل میں نہ آنے دے، جو کچھ پیش آئے حق تعالیٰ کی طرف سے سلجھے. اب لکھنے کو تو یہ آدھی سطر ہے، لیکن در حقیقت یہ دریا بکورہ کا مصداق ہے. یعنی جیسے ایک لوٹے میں دریا بند ہو، کہ دیکھنے میں تو ایک لوٹا ہے، کھولو تو ایک دریا بہ رہا ہے، ایسے دیکھنے کو تو یہ ایک آدھی سطر ہے اور دو تین جملے ہیں، لیکن اس کا مفہوم نہایت وسیع ہے. اس میں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ اصلاح و تربیت کا اہم اور بنیادی اصول ہے، جس پر عمل کیے بغیر عام طور پر اصلاح نہیں ہوتی. اور وہ اصول یہ ہے کہ اصلاح کے لیے، باطن کی تربیت کے لیے، اخلاق و اعمال کی درستی کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے. اس لیے جو شخص بھی اپنا تزکیہ باطن چاہتا ہے، جس شخص کا بھی یہ ارادہ ہے کہ اس کے دل میں تعلق معاللہ کی شمع روشن ہو جائے اور اس کا باطن اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جائے، باطن کی بدخلاقیوں اور رضائل سے اس کا سینہ پاک ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اور امور کا اختیار کرنا اس سلسلے میں لازم ہے, قلبی اطمینان اور یکسوئی کو پیدا کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ یکسوئی جس طرح دل کی دنیا کے سدھارنے کے لیے ناگزیر ہے, دین و دنیا کے دوسرے کاموں کے اندر بھی ضرور ہے. نماز کے متعلق بارہ ہم پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں, خشوع خضوع ضروری ہے. وہ نماز ناقص ہے جو خشوع خضوع کے بغیر ہو. خشوع خضوع کا حاصل یکسوئی ہے کہ جب نماز پڑھے تو خشوع خضوع سے پڑھے, یعنی اپنے اختیار سے توجہ اور دھیان سے پڑھے, آرام اور اطمینان سے پڑھے. اب دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, حواس ہوش اڑے ہوئے ہیں, گھبرایا ہوا ہے, دل نہ جانے کہاں کہاں اٹکا ہوا ہے, اور اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا. ایک رکعت ہوئی ہیں, دو ہوئی ہیں, دو ہوئی ہیں, تین ہوئی ہیں, تین ہوئی ہیں, چار ہوئی ہیں, سجدہ سب کروں یا نہیں کروں, یہ تشویش ہے. ذہن اس کا منتشر, خشوع خضوع اور یکسوئی اس کو حاصل نہیں ہے. تو اگر فرائض واجبات ٹھیک ٹھیک ادا کر لے گا تو نماز تو ادا ہو جائے گی, لیکن ناقص اور ناتمام. نماز میں بھی یکسوئی چاہیے, خشوع خضوع کی ضرورت ہے. اسی طرح دنیا کا کوئی بھی علم و فن ہو, اور چاہے ملازمت ہو, تجارت ہو, چاہے زراعت ہو, اور چاہے علاج مول, سب کے اندر یکسوئی لازم. جو یکسوئی کے ساتھ دھیان و توجہ کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ نوکری کرے گا, نوکری کا حق ادا کرے گا, کامیاب ہوگا, ترقی کرے گا. زراعت میں پوری توجہ دے گا, یکسوئی سے زراعت کرے گا, تمام چیزوں کا خیال و دھیان رکھے گا, زراعت سے کامیاب ہوگا, زراعت میں کامیاب ہوگا. یہی تو تجارت کا حال ہے. تجارت جو ہے حواس باختری کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتی, بے توجہی بے دھیانی کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتی. میں نے اپنی زندگی میں جتنے تاجر تجارت میں ناکام ہوتے دیکھے ہیں, حالانکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو مرکزی منڈی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جہاں ظاہر کسی دکان کے نہ چلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, مگر بیچ بازار میں بیٹھنے کے باوجود اور دکان کے بہترین موقع پر ہونے کے باوجود ان کی تجارت فیل اور دوسروں کی تجارت چمک رہی ہے. اور ایسے لوگ بیچارے اپنا دکھڑا سنایا ہی کرتے, اور بیچارے بہت ہی قابل رحم ہوتے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ تجارت میں یکسوئی نہیں, تجارت کے جو اصول ہیں ان کی پاسداری نہیں, کام کی طرف توجہ دھیان نہیں, غفلت اور لاپرواہی کے اندر مبتلا, یا بدنظمی اور بے انتظامی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. تو بھائی یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ تجارت کو فیل کرنے والی, اس کو کامیاب کرنے والی ہرگز ہرگز نہیں. یہی دنیا کے علم و فن کا ہے, یہی ہمارے علوم شریعت کا حال ہے کہ جو طالب علم یکسوئی کے ساتھ طلب علم کے اندر مشغول ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تکرار مطالعہ اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، درسگاہ کے اندر پابندی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر بھی یکسوئی پر عمل کرتا ہے. یعنی کہ جسم تو بیٹھا ہے کلاس میں، دماغ بیٹھا ہے کینٹین میں، کان تو سن رہے ہیں استاد کی تقریر اور دماغ دیکھ رہا ہے مارکیٹ. تو وہ تو غیر حاضر ہے. جسمن حاضری معتبر نے، جسمن کے ساتھ ذہنن حاضری بھی ضروری ہے. جو طالب علم پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، پھر اسی طرح وہ تکرار کرتے ہیں، پھر اسی طرح وہ سبق یاد کرتے ہیں، پھر اسی طرح امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اعلیٰ کامیابی حاصل کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. عام طور پر جو طلبہ علمی اعتبار سے کمزور رہ جاتے ہیں یا اس راستے میں ناکام ہوتے ہیں، اس میں بڑا وجہ ان کی غفلت کو ہوتا ہے، لاپرواہی کو ہوتا ہے، بے توجہی کو ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سبق میں بھی غیر حاضریاں کرتے ہیں، اور جب غیر حاضری کریں گے تو ہر غیر حاضری سے بڑا زبردست نقصان ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ ان کی پوری تعلیم خراب ہو جاتی ہے. تو یکسوئی یہاں پر بھی لازم اور ضروری ہے. تو گویا ہر جگہ چاہے دین ہو یا دنیا، اس میں کامیابی کے لیے یکسوئی لازم ہے. اسی طرح ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے بھی یکسوئی ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، دھیان ضروری ہے. ذہن جتنا ایک طرف رہے گا اتنا ہی اس کی اصلاح آسان ہوگی اور جلدی ہوگی اور پوری ہوگی انشاءاللہ. اور یہ طریقت کے اصولوں میں سے اہم اصول، اہم اصل ہے. یہ بھی حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کے اندر بطور نچوڑ اور خلاصے کے یہ وصیتیں بیان فرما رہے ہیں. یہی اس کی اہمیت کے لیے نہایت کافی ہے. لیکن حضرت نے ایک نورانی قاعدہ بھی لکھا ہے اصلاح و تربیت کا، اس کا نام ہے تسہیل قصد السبیل، اور پھر اس کا خلاصہ تحریر فرمایا ہے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کا نام ہے خلاصہ تسہیل قصد السبیل. اور آج کل یہی عام طور پر الحمدللہ یہاں ملتا ہے. اس رسالے میں 10 ہدایتیں، ہر ہدایت اصلاح باطن کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے نہایت ہی ناگزیر اور نہایت ضروری ہے. جیسے نورانی قاعدے کی ہر تختی نہایت ضروری ہے. جو نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے تو قرآن شریف پڑھنا اس کو اب آسانی آ جاتا ہے. ایسی جوشس خدا سے تسہیل قصد السبیل کی 10 ہدایتیں سمجھ لیتا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرتا ہے، تو اصلاح و تربیت اس کی نہایت آسان ہو جاتی ہے. افسوس ہماری حالت پر یہ ہے کہ افضل تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں، اور اگر توجہ دھیان ہے تو مطالعہ نہیں. بھائی اصلاح و تربیت کے لیے تو علم اور عمل دونوں ضروری ہیں. جب تک ہمیں باطن کے اچھے اخلاق کا علم نہیں ہوگا، رضائل کا علم نہیں ہوگا، معاملات کے جائز ناجائز کا پتہ نہ ہوگا، معاشرت کے آداب کا علم نہیں ہوگا، عقائد صحیح کون سے ہیں، فاسد کون سے ہیں، جائز کون سے ہیں، ناجائز کون سے ہیں، علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ تو بقدر ضرورت دین کا جاننا ضروری ہے تو علم بھی ضروری اور پھر عمل ضروری. علم اور عمل دونوں کی سخت ضرورت ہے. تو ہمارے اندر اگر شوق ہے تو مطالعے کا شوق نہیں، اور اگر مطالعے کا شوق ہے تو سمجھنے کی فکر نہیں. یہ بھی ایک تکلیف ہے آج کل کی کہ دین سے اور علوم دین سے عام مسلمانوں کو اتنی دوری ہو گئی ہے، اتنی دوری ہو گئی ہے کہ وہ آسان اور عام دینی کتابیں پڑھتے ہیں تب بھی نہیں سمجھتے.
ہم سے پوچھو کیا سمجھ رہا ہے؟ پتہ نہیں. حالانکہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا. وہ کہتے ہیں بھائی اس رسالے کا مطالعہ کر لو، یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی، ہم مطالعہ کر لیا. پوچھا کیا سمجھ رہا ہے؟ معلوم نہیں. پھر دوبارہ مطالعہ کر لو. پھر پوچھا وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ پتہ نہیں چلا کچھ. بھائی توجہ دو گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا. اب ایک یہ بھی کمزوری ہمارے اندر آ گئی ہے، ایک خرابی یہ بھی آ گئی ہے کہ اول تو مطالعے کا شوق نہیں ہے، اور جو مطالعہ کر بھی لیتے ہیں تو سمجھتے نہیں. اور شوق کی اس قدر کمی ہے کہ جس کے اندر شوق ہوتا ہے، اگر آدمی کے خود پڑھنے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ خود ہی فکر کرتا ہے کہ بھائی کسی سمجھنا چاہیے. اور اب بعضوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی فلاں سے سمجھ لو، فلاں سے سمجھ لو، سمجھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے. بس وہی بات ہے جو تھانے اللہ نے بار 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 اپنے موائز میں ملفوظات میں فرماتے رہتے ہیں کہ بھائی رسم و رواج کا بڑا مطلب ہے. ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کا بہت غلبہ ہے. ہر چیز میں رسم و رواج کے پابند ہیں، رسم و رواج کے اندر جیسا ہوتا ہے ویسا کرتے ہیں. رسم یہ ہے کہ بس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور اب بے فکر ہو جاؤ، بس اب پیر جانے اور اس کا کام جانے، بس وہ ہمارا ضامین بخشوانے کا. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر اس کی تردید کرتے رہے کہ بھائی پیر ذمہ دار نہیں ہے، اس کا کام تو بس رہنمائی کرنا ہے، سارا کام مرید کر رہا ہے. گناہ سے بچنا بھی اسی کا کام ہے، گناہ ہو جائے توبہ کرنا بھی اسی کا کام ہے، فرائض واجبات کو ادا کرنا بھی اسی کا کام ہے. ساری محنت، ساری کوشش، سارا مجاہدہ مرید کی ذمہ داری، اسے کام خالی رہنمائی کرنا. اور رسم و رواج میں ساری ذمہ داری پیر کے ذمہ ہے، بس مرید تو ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اب اللہ اللہ خیر سکتا، اب پیر جانے وہ جانے، اب وہ ذمہ دار ہے بشوانے. ایسی جہالت کا غلبہ ہے. لہذا اگر کسی سے کہو کہ بھائی تم اس کا مطالعہ کر لو تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کسی سے سمجھ، انہیں فکر ہونی چاہیے کہ میں کسی سے سمجھوں نہیں. فکر بہت کم کسی میں نظر آتی ہے کہ وہ سمجھنے کا اہتمام کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رسم کا غلبہ ہے، رسم پر عمل ہے، رسم ہی کا اہتمام ہے، تو پھر بھائی نہ علم کا شوق ہے نہ عمل کی کوشش ہے. لہذا جب کوشش عمل کرنے کی بھی نہیں ہوگی، علم کا اہتمام بھی نہ ہوگا، تو پھر بھائی اصلاح کیوں؟ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے شہر ہے یا کسی اور بزرگ کا، ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں یہ خیال است و محالست و جنوں، ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیں اور دنیا کو بھی چاہیں، تو دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے. یہ خیال اور دھیان پاگل فن اور جنون ہے، ناممکن اور محال ہے. لہٰذا اب یہ حالت ہے کہ اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اگر توجہ دلاؤ بھی تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس رسمن یا بس حکم مان کر کے ایک مرتبہ سرسری طور پر یا تو ایک دو مرتبہ پڑھا اور بس اب آگے بتائیے کیا تسبیح پڑھوں، بس اس پہ آ جاتے ہیں جلدی سے کہ تسبیح بتا دیجیے. اخلاق اعمال ظاہر و باطن کی درستی جو کہ فرض عین ہے، تسبیح تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، وہ تو نفل کے درجے میں، تو نفل کا تو اتنا ہے تمام یہ بتا دو، وہ بتا دے تو اس کی پابندی کرنے والے بھی کمی ہیں لیکن ہے. لیکن زیادہ توجہ جدھر چاہیے، زیادہ یکسوئی کے ساتھ اس طرح لگنے کی ضرورت ہے، ادھر توجہ ہے. تو اس رسالے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہدایت کسی کے لیے لکھی کہ طالب اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی قسم کی تشویش نہ آنے دے، اپنے قصد اختیار سے کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی مصروفیت اختیار نہ کرے، کوئی ایسی مشغولیت اختیار نہ کرے جس سے ذہن اس کا پریشان ہو جائے، ذہن مختلف جگہوں میں اس کا الجھ جائے. جب مختلف جگہوں میں ذہن الجھے گا تو نہ تو ذکر میں توجہ ہوگی، نہ تلاوت میں توجہ ہوگی، نہ اپنے اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھنے کی طرف توجہ ہوگی، کیونکہ ذہن دس جگہ اٹکا ہوا ہے. جب 10 جگہ اٹکا ہوا ہے تو نہ اس کے اصلاح ہی پوری ہوگی نہ اصلاح کی تو پوری توجہ دے سکے گا. نتیجہ یہ کہ اصلاح و تربیت کا جو کام ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ. تو حضرت نے ایک پوری ہدایت اس موضوع پہ لکھی, اسی کا خلاصہ یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اصلاح و تربیت کے راستے میں جب قدم رکھے تو اپنے ذہن کو یکسو کر لے. اور ذہن کو یکسو کرنے کا مطلب یہ کہ جتنی غیر ضروری باتیں ہیں, غیر ضروری کام ہیں, غیر ضروری ملاقاتیں ہیں, غیر ضروری صحبتیں ہیں, غیر ضروری دوستیاں ہیں, غیر ضروری تعلقات ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو ضروری ہیں انہیں بقدر ضرورت رکھے, انہیں بقدر ضرورت رکھے, اتنا رکھے کہ ان کا جو حق واجب ہے یا مستحب کے درجے میں بس وہ ادا ہو جائے, تاکہ پھر جتنا وقت بچے اپنے ان اوقات کو بھی اپنی اصلاح کی طرف اپنے اصلاح میں استعمال کریں, اور ذہن کو بھی یکسوئی کے ساتھ اور دھیان اور توجہ کے ساتھ گھر مشغول کریں. اصلاح و تربیت کے اندر چند کام کرنے ہوتے. ایک تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ مطالعے کی ضرورت ہے اس کے اندر, اور پورا اس کا ایک نصاب ہے جو ناچیز کے رسالہ جس کا نام ہے روزانہ کے معمولات, اس میں لکھا ہوا ہے. اب یکسوئی سے اس کا مطالعہ کرنا اصلاح کے لیے ناگزیر ہے, کیونکہ اس سے بقدر ضرورت جو علم حاصل کرنا فرض عین ہے وہ آئے گا. دین کے پانچ شعبوں کے متعلق اس میں ضروری ضروری احکام اور مسائل کا بیان ہے, اس کا جاننا تو ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے, چاہے وہ کسی سے مرید ہو یا نہ ہو. وہ جب اصلاح چاہتا ہے تو اصلاح تو نام ہی عمل کرنے کا, جب اصلاح نام ہے عمل کرنے کا تو عمل موقوف ہے علم پر, لہٰذا اس کا مطالعہ ناگزیر ہے. اسی میں سے ایک دو کتابیں بطور خاص بتائی جاتی ہیں کہ یا تو تعلیم الدین کا مطالعہ کریں, یہ پانچوں شعبوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے, یا تبلیغ دین کا مطالعہ کریں, وہ باطن کے اخلاق اور اعمال اور دین کی ضروری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے, اور بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں. اکثر حمد حضرت رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین ہی کا مطالعہ کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے. عام مسلمانوں کو جو عالم نہیں ہے ان کو تو تبلیغ دین کے مطالعے کے لیے فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک کسی زمانے میں دارالعلوم کے درجۂ تخصص میں, یعنی تخصص فی الفقہ میں, نصاب کے اندر تبلیغ دین بھی تھی. جو طلبا جس کا مطالعہ کرایا جاتا تھا طلبا کو, اور جو عالم ہوتے تھے حضرت ان کو احیاء العلوم کی چوتھی جلد کا مطالعہ کرنے کے لیے فرماتے تھے. احیاء العلوم کی چوتھی جلد میں خاص طور سے باطن کے اعمال پر بحث ہے. صبر ہے, شکر ہے, زہد ہے, ورع ہے, تقوی ہے, طہارت ہے, بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, اس قسم کی باتوں پر وہاں تفصیل سے بحث ہے. بہت جامع کتاب ہے عیار العلوم, تو بنیادی کتابوں میں سے, تو اس میں تبلیغ دین کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. ایسی آداب المعاشرت جو روزانہ یہاں مسجد کے اندر پڑھی جاتی, اس میں معاشرت کے احکام, اس معاشرت کے آداب لکھے گئے ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور جان کر عمل کرنا ضروری ہے. تو اس طرح کی اہم اہم کتابیں ہیں اس نصاب کے اندر, کہ اس کا مطالعہ ضرور نہیں ہے. جب تک اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو جو لوگ عالم نہیں ہیں وہ ضروری علم جب تک حاصل نہیں کریں گے تو آگے کیسے ان کی اصلاح ہوگی. اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سبھی کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو, فاضل ہو یا نہ ہو, وہ بھی اسی نصاب میں ہے, اسی نصاب سے بتائی جاتی ہے اور اس کی بڑی تاکید کی جاتی ہے, اور وہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و موائل. اور یہ بات آپ نے مجھ سے نہ جانے کتنی مرتبہ سنی ہوگی اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنی. تو یہ ہے کہ حضرت کے ملفوظات موبائل میں اللہ پاک نے خصوصی تاثیر رکھی ہے. لیکن بھائی وہ تاثیر دینی تو ہوگی جب مطالعہ کریں. اب شیڈ لے کر کے تو ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا الماری کے اندر, تو کھول کر دیکھنے سے تھوڑی اثر ہو جائے گا. ملفوظات کے پورے 10 جلدیں الماری میں سجی ہوئی ہیں, کھول کے دیکھتے نہیں ہیں, الماری میں سجی ہوئی ہیں. پوچھا ہاں بھائی موبائل جی ماشاء اللہ پورا سیٹ ہے. حضرت حضرت لال کی ملفوظات کی حضرت وہ بھی بہت ہے, پورا سیٹ ہے میرے پاس, خوبصورت الماری میں لگا رکھا ہے. میں مطالعہ میں کیا حضرت ٹائم ہی نہیں ملتا حضرت, ذرا سے لے کے بیٹھو تو یا اونگ آ جائے گی یا کام آ جائے گا, معلوم ہے یکسوئی نہیں ہے. کہ جو مطالعہ کرنے بیٹھ رہا ہے اس کو توجہ نہیں ہے, اس کو دھیان نہیں ہے, اس کی اہمیت کا تقاضا نہیں ہے, سارا تیل تو نکال دیا دکان پہ اور کارخانے میں اور مل میں اور ملازمت میں ڈیوٹی میں. اب یہاں سے کہاں سے تیل آئے گا بھائی مشین کے اندر مطالعہ کرنے کے لیے؟ لہٰذا آپ جب مطالعہ کرنے بیٹھیں گے تو سوئیں گے اور کیا کریں گے؟ یا پھر دل اتنی جگہ اٹکایا ہوا ہے, اتنی جگہ اٹکایا ہوا ہے کہ جناب وہ مطالعہ کرنے بیٹھ رہے ہیں تو آنکھیں کتاب دیکھ رہی ہیں, دماغ ان کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ جلدی سے ایک سبق ختم ہو تو جلدی سے بھاگو, دکان پہ جانا ہے, تھوڑا سا اس سے ملنا ہے, اس سے یہ کام ہے, اس کو یہ کہنا ہے, اس سے یہ 10 جگہ دل اٹکا رکھا ہے. تو اس اٹکانے کی وجہ سے مطالعے میں ایک سوئی نہیں ہے تو بتائیے وہ مطالعہ کیا فائدہ دے گا؟ ایک عجیب سبق آموز واقعہ یاد آیا. عطار رحمت اللہ نے ان کا ایک شعر میں بھی ذکر ہے, وہ شعر یہ ہے, عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر گاہی. وہ ہمیں آہ شہر گاہی بھی نصیب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمانا, اللہ تعالیٰ نصیب فرمانا. جب تک رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر کے آدمی اللہ کے سامنے آوازاری کرنا نہ سیکھے اس وقت تک کیا اس کا تعلق مالا نصیب ہے. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر گائے. ان کو جو کچھ ملا ہے اسی آہ شہر گائے سے ملا ہے, ابھی اشعاری ہوں یستغفرون سے ملا ہے جو کچھ دن. تو حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں, اولیاء اللہ کی صف اول میں سے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی گرد کی بھی ہوا نہیں لگی, اتنے اونچے مقام پر ہیں. اوپن نام اتھار ہمارے ابتدائی درجات میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے, باقی اس کے اندر عجیب عجیب حضرت کی نصیحت ہیں. ہمارے قابل فرماتے ہیں وہ پڑھایا جاتا ہے مقتدی طلبا کو, ہے وہ منتہی علماء کے پڑھنے کا, ان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے, متن فارسی کا ہے نیچے اردو میں ترجمہ ہے. حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ شروع میں اس راہ میں نہیں تھے, یعنی طریقت کے راستے میں نہیں تھے, بلکہ عطار تھے, یعنی خوشبوئیں جڑی بوٹیاں معجونیں اور خمیرے وغیرہ بیچا کرتے تھے. پنساری کی دکان تھی حضرت, پنسار تھے, پنسار بھی نہیں بس یہ کہنا چاہیے کہ یونانی دواؤں کے بیچنے والے, یونانی دواؤں کی کسی نے بیچنے والے کی جو جڑی بوٹیاں بیچنے والی دکان دیکھی ہو تو آپ نے دیکھو کالی کلوٹی ہوتی ہے اور سینکڑوں ڈبے ہوتے ہیں, ہزاروں شیشیاں ہوتی ہیں اور معدونے اور یہ وہ دوائیں 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 دوائیں, جیسے آج کل کی میڈیکل کی دوا ہوتی ہے تو اس میں ہزاروں دوائیں ہوتی ہیں. آدمی کا ذہن سب کے اندر مشغول رہتا ہے. پہلے زمانے میں اسی طرح سے عطار کی دکان ہوتی تھی, یہ جڑی بوٹی بیچتے تھے, یونانی دوائیں فروخت کرتے تھے. عطار رحمۃ اللہ علیہ سویرے اپنی دکان کھولتے شام تک حکیموں کا اور خریداروں کا اور مریضوں کا ہجوم رہتا تھا. حضرت اپنے دل سے چاہتے بھی تھے کہ کوئی فرصت کا موقع ملے تو میں اللہ اللہ کروں اور تعلق ماللہ حاصل کروں. جیسے مجذوب صاحب فرماتے ہیں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. آیا لیکن صبح ہو جاتی تو شام کا پتہ نہ ہوتا کہ کیسے شام ہو گئے. لیکن طلب ہو تو چاہے تھوڑی سی ہو اللہ تعالیٰ آخری کام بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں طلب بھی عطا فرماتے ہیں پھر ہمارا کام بھی فرما دے. بے شک ہمارے اندر توجہ نہیں ہے, یکسوئی نہیں ہے, طلب نہیں ہے, شوق نہیں ہے, سبھی کچھ اپنے پاس سے عطا فرما دے. سب انہیں سے مانگو, سب انہیں کے پاس ہے. ہاں سب کچھ وہی عطا فرمانے والے. ہمت نہیں تو ہمت مانگو, چستی نہیں ہے چستی مانگو, شوق نہیں ہے شوق مانگو, ارادہ نہیں ہے ارادہ مانگو, کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ مانگو. تھوڑی سی بھی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما ہی دیتے. دیکھتے ایک مجذوب حضرت کی دکان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا. حضرت کام یہ تھا کہ جو آیا اس نے نسخہ دیا, حضرت نے نسخہ باندھا, وہ نسخہ دیا, پیسے بھی چل دیا. اب کسی کو خمیرہ دے رہے ہیں, کسی کو معجون دے رہے ہیں, معجونوں کی بے شمار قسمیں, خمیروں کی بے شمار قسمیں, لہردار بھی ہیں اور جناب بغیر لازدار بھی ہیں, صفوق بھی ہیں, کشتے بھی ہیں, کیا کیا ہے ہوتا جاتا. تو لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, وہ کھڑا دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ دیکھا, دو دفعہ دیکھا, تین دفعہ دیکھا, تو میں پوچھا بھائی تم کیا کر رہے ہو, کیا لینے آئے ہو؟ بس میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو بھائی آخر تمہارا بھی کوئی پرچہ ہے تو دے دو, کوئی دوا چاہیے تو لے لو. کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دل دکان کی اتنی ساری چیزوں کے اندر اٹکا ہوا ہے, کیسے تمہاری روح نکلے گی؟ تو اس وقت تک وہ اس تعلق ماللہ سے آراستہ نہیں تھے جو کہ جس میں وہ بعد میں ہوئے, جس تعلق ماللہ سے وہ مجذوب آراستہ. اس لیے عامیانہ جواب دیا, اسے تمہاری نکلے گی ایسے میری بھی نکل جائے گی. یہ اس نے جواب دیا, تو جیسے تمہاری روح نکلے گی میری بھی نکل جائے گی, ہاں میری تو ایسے نکل جائے گی. اور ایک چیخ ماری ٹھنڈا ہو گیا, اک اللہ کے نام کے چیخ ماری ٹھنڈا ہو گیا کہ میں تو اس سے روح نکلتی. تو اس طرح جب اس کی روح نکلی تو حضرت کے دل پر زبردست چوٹ لگی کہ اس کی روح نکلنے میں تو کچھ بھی دیر نہ لگی, میری روح کیسے نکلے گی؟ واقعی میری تو ساری دکان میں اٹکی ہوئی, اور جب زبان میں دل میں اٹکی ہوئی جب روح نکلے گی تو میرا تو دل سب چیزوں کے اندر اٹکا ہوا ہوگا, تو روح نکلنے میں بڑی دشواری ہوگی. تو اس اللہ کے بندے کی یہ چیخ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے پار ہو گئی. دکان و خیر بات کیا, خیر بات کہا اور اللہ کے راستے میں قدم رکھا, اور کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھے, اور پھر اللہ پاک نے اتنے اونچے مقام پر پہنچا دی. تو مظلوم خود بھی مراد کو پہنچ گیا اور ان کو بھی منزل مراد پر پہنچا دیا. یہ ہے حقیقت ہے کہ یکسوئی اور دل کا ادھر ادھر مشغول ہونا یہ نقصان دہ ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلق ماللہ نصیب ہو, ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیوست ہو, آخرت کی فکر پیدا ہو, تو اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے. اپنے قلب کو ادھر ادھر مشغول کرنے سے بچانا ضروری ہے. جتنے اس قسم کے کام ہیں جو ہماری جو ضروری بھی نہیں ہے, تو اپنے قصد اختیار سے اپنے ذہن کو ادھر سے فارغ کریں. اور یہاں تک کہ غیر ضروری یاری اور دوستی سے ہی بچیں. دوستی کرنا تو آج کل کا فیشن ہے, ایک فن بن گیا یہ بھی کہ کس طرح لوگوں سے تعلقات بڑھائے جائیں, اور یہاں طریقہ یہ ہے کہ تعلقات گھٹائے جائیں, پھر اس فن سے بچا جائے. کوشش کی جائے کہ بس بقدر ضرورت تعلقات رہیں, اور جتنے غیر ضروری تعلقات ہیں ان سے پرہیز کریں. وجہ اس کی یہ کہ جتنے تعلقات زیادہ ہوں گے تو جیسے حضرت رحمۃ اللہ نے کہ بقول اس مزدور کے ساری دکان کی تمام چیزوں کے اندر دلٹکا ہوا تھا ایسے یہاں پر بھی دلٹکتا ہے. اب زید بکر خالد عمر عبداللہ عبدالرحمٰن عبدالرحیم عبدالرحمٰن عبدالستار عبدالجبار عبدالقہار اتنے سارے دوست. اب ایک دن اس کے بعد جا رہا ہے, دو دن اس کے بعد جا رہا ہے, تیس دن ہو رہا ہے, چوتھے دن وہ آ رہے ہیں. اب جہرش میں وقت لے گا نہیں لگے, وقت بھی لے گا, مال بھی خرچ ہوگا, وقت بھی خرچ ہوگا, کھانا ہی پڑے گا, کھلانا ہی پڑے گا, نہ جانے کیا کیا کرنا پڑے گا. آج کل تو فیشن کا زمانہ ہے اور دکھاوا نام و نمود کا زمانہ ہے, تو اس کے اندر بڑے تکلفات ہوتے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ اسے ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ وہ کسی کی مجلس میں جائے, اس کو فرصت نہیں ملے گی کہ وہ اصلاح کے لیے خط لکھے, اس کو فرصت نہیں ملے گی کہ وہ اصلاحی نصاب کا مطالعہ کرے, اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ ذکر پابندی کے ساتھ کرے, پھر ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ ملفوظات مباحث کا مطالعہ کرے. تو رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مباحث کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے مگر ہم اس تاثیر سے محروم ہیں, اس وجہ سے کہ ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہے. زیادہ ضروری ہے کہ ملفوظات مباحث کا بھی اہتمام کے ساتھ مطالعہ کیا جائے, اور اس سلسلے میں ہمارے اکابر نے جو تجویز کیا ہے وہ بہت ہی ہلکا پھلکا اور آسان سا تجویز کیا ہے کہ بھائی جس کے پاس فرصت زیادہ ہو وہ اپنے فرصت کے مطابق زیادہ مطالعہ کر لے, اور جو علماء ہیں طلبہ ہیں جو درس و تدریس میں تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے ہیں تو چونکہ ان کا مطالعہ کرنا بھی ہوتا ہے لہٰذا وہ ایک سفر اپنا معمول بنا لے. اب ایک سفر کا مطالعہ کرنے کے لیے تو دو تین منٹ کافی ہوتے ہیں, اور پھر ان کو زیادہ سمجھنے میں دشواری بھی پیش نہیں آتی, وہ بس ایک سفر کا مطالعہ کرے. یہ ایک صفحے کا مطالعہ کرنے کا جو نسخہ ہے یہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بطور خاص بتایا ہوا ہے. انہوں نے اپنے زمانے میں بعض مصروف ترین لوگوں کو یہ نسخہ بتایا اور فرمایا کہ اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ایک واس کا مطالعہ نہیں کر سکتے 300 واس کا مطالعہ کر گئے, اور جب مطالعہ کیا اور توجہ سے مطالعہ کیا تو مطالعہ کرتے کرتے طبیعت میں ایسا انقلاب آیا کہ کایا پلٹ گئی, تعلق ماللہ کی شمع دل کے اندر روشن ہو گئی. جس کی ترجمانی کا ایک شعر بھی ہے, پہلے بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سے دل میں ہوتا ہے, میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سے دل میں ہوتا ہے, میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے, ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. آئے اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے, ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. حضور صاحب سے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ. اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا. تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اللہ تعالیٰ کی غالب محبت, اب یہ تو پھر کچھ کریں گے جب بھی تو حاصل ہوگی, خود بخود محض تمنا اور آرزو سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے تو محنت اور توجہ اور یکسوئی ضروری ہے. جتنی کسی کے اندر توجہ ہوگی, جتنی کسی کے اندر یکسوئی ہوگی, اتنا ہی جناب اس کے اندر یہ تعلق پیدا ہوگا, اور جتنا کسی کا ذہن منتشر ہوگا, پراگندہ ہوگا, مختلف جگہوں پر اس کا ذہن لگا ہوا ہوگا, اس کا نتیجہ یہ کہ پھر وہ مشغول ہوگا, مصروف ہوگا, فراغت نہ ہوگی. اور جب مشغول ہوگا فراغت نہ ہوگی تو کچھ کر نہیں سکے گا, جب کچھ کر نہیں سکے گا تو بھائی خالی حاضری سے نہ ہو کچھ نہ ہوگا, خالی ہفتہ واری حاضری سے کچھ نہ ہوگا, خالی ہاتھ ملانے سے کچھ نہ ہوگا, محنت سے ہوتا جو کچھ بھی ہوتا. محنت بھی کرے, کوشش بھی کرے اور عمل بھی کرے, مطالعہ بھی کرے, تب ہوگا. تو ایک علم کی ضرورت ہے اور علم کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، مطالعے کے لیے بھی ایک سوئی چاہیے، پھر اس مطالعے سے اور علم سے پھر اپنا جائزہ لے، تو علم جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے، اس سے آدمی کو اپنے رذائل کا پتہ چلے گا، اپنے فضائل کا پتہ چلے گا، اپنی اچھی بری باتوں کا علم ہوگا، کچھ ملنے جلنے سے شیخ کی رہنمائی سے پتہ چلے گا، کچھ از خود پتہ چلے گا، کچھ یار دوستوں سے پتہ چلے گا، پھر اس کے وہ مشورہ لے گا، اب مشورہ لے گا، مشورہ لینے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، مشورہ بھی لے لیا، پتہ بھی چل گیا، مشورہ بھی کر لیا، پھر عمل ہی نہیں کیا، یا چند مرتبہ عمل کیا پھر اپنی منمانی شروع کر دی، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، یہ ہے دو ساری بات ہے. اب یہ ایک پورا ایک یہ ایک راستہ ہے، یہ اور انتہائی اہم راستہ ہے، یہ کہ اس کا حاصل عمل، جب عمل ہے تو بھی بغیر عمل کے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی نہیں، عمل ہو اخلاص کے ساتھ، عمل ہو سنت کے مطابق، اور پھر عمل ہو پابندی کے ساتھ، تو اللہ کی رضا مرتب ہوگی. عمل کے اندر دونوں قسم کا عمل ہے، کچھ کرنے کا، کچھ بچنے کا، گناہوں سے بچنا ضروری، ہمت کے ساتھ، صدق و اخلاص کے ساتھ، فرائض واجبات اور اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، ان کا ادا کرنا درجہ بدرجہ، فرض و واجب، سنت مستحب، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ، سنت کے مطابق، صدق و اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی پابندی کرے، اور جو کچھ کرے اپنے شیخ کے رہنمائی میں کرے، اور جو کچھ کرے اس کو بتا کر اس سے پوچھ پوچھ کرے. یہ ہے تھوڑا سا نقشہ اصلاح و تربیت کا. اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی تشویش کو دل میں نہ آنے دے، یعنی کوئی کام، کوئی بات، کوئی مصروفیت، کوئی مشغولیت ایسی اختیار نہ کرے جس سے دل پریشان ہو جائے اور ذہن منتشر ہو جائے، کیونکہ پوری ایک سوئی ادھر چاہیے. آگے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، اب بھی دوبارہ عرض کرتا ہوں، کہ ایک تو ہوتا ہے اختیاری طور پر آدمی کا ایسے کام کرنا، اختیاری طور پر ایسے کام کرنا جس سے کہ انسان کا ذہن پھیل منتشر ہو جائے، پراگندہ ہو جائے، اور ادھر ادھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے، جس کی میں مثالیں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، غیر ضروری دوستی ہو، غیر ضروری تعلقات، مصروفیات، مشغولیات وغیرہ. ایک تو اس قسم کی باتوں سے انسان کا ذہن مشغول ہو جاتا ہے اور منتشر رہتا ہے، جس کی وجہ سے اصلاح نفس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. اور دوسری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری طور پر ایسا کام، ایسی مشغولیت، ایسی مصروفیت پیش آ گئی کہ اس کے اندر ذہن مشغول ہو گیا، مثلاً یہ پیک بیمار ہو گیا. ساری بیماری عام طور پر آدمی کے اختیار سے تو نہیں آتی، نہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن بیمار ہو جاتا ہے تو بستر میں پڑ جاتا ہے، اور بیماری کی تکلیف سے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عافیت عطا فرمائے اور مرض تک عافیت سے رکھے. یا کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کا صدمہ انسان کو سب چیزیں بھلا دیتا ہے، یا کوئی نقصان ہو گیا، غیر اختیاری طور پر جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان آ گیا، نوکری چھوٹ گئی، انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. تو یاد رکھو، یہ جو غیر اختیاری طور پر پریشانیاں لائق ہوتی ہیں، تشویشات لائق ہوتی ہیں، وہ اس راستے مضر نہیں، بس ان کے دور کرنے کا جتنا اپنا اندر اختیار ہو اپنے طور پر صبر کرنا ہے صبر کرو، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ازالے کی جو جائز تدبیر اپنے اختیار میں وہ کرو، دعا کرو، اور پھر کوشش کرو کہ ذہن وہاں سے فارغ ہو، اللہ کی طرف لگے. لیکن یہ جو غیر اختیاری تشویشات ہیں وہ مضر نہیں ہیں، نہ وہ آدمی کے اختیار میں ہے کہ آدمی ان سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے، انسان کے اختیار میں بھی نہیں، میرا جو اختیار نہیں ہے تو اختیار نہ ہونے کی، غیر اختیار ہونے کی بنا پر وہ مضر بھی نہیں، بس اس کے اندر جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کرے اور اس کی طرف سے بے فکر رہے. وقتی طور پر ذہن بلا شبہ
منتشر ہوگا، مگر میں نے آج کہنا کہ وہ مضر نہیں، جیسے پروانہ مضر جو ہے وہ ہے. ہاں تو غیر اختیاری طور پر جو تشویشات ذہن میں آتی ہیں اور ذہن ادھر ادھر پھیل جاتا ہے اور مشغول ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان غیر اختیاری تشویشات کو تو من جانب اللہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس میں ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، اپنے تعلق عطا کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے، یا آخرت کی سزا معاف فرما کر دنیا کی سزا پر اکتفا کرنے کے لیے، اور نہ جانے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، ان حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں من جانب اللہ بندے کو، مسلمان بندے کو پیش آتی رہتی ہیں. کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، بس اس لیے وہ اپنے حق میں ان کو مضر نہ سمجھے، وہ تو مفید ہی ہیں. مگر یہ بھی نہیں ہے کہ مانگنا شروع کر دیں، جتنے مفید ہے تو مانگو، ہر مفید چیز مانگنے کی نہیں ہوتی. حضرت بھولے رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور سے انہوں نے بخار کے فضائل سن لیے تھے، کہ بخار جب کسی کو آتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درتے پتے جھڑتے ہیں. انہوں نے دعا مانگ دی، اللہ نے بخار اتنی اچھی چیز ہے تو وہ عطا فرما دیجیے. بھولے بھالے شادی ہیں حضور کے طرف بھولے رضی اللہ تعالیٰ، چنانچہ بخار آ گیا. بخار آتا ہے تو بستر پہ لٹاتا ہے اسے. تو ایک یا تو حضرت ابو حضرت اللہ تعالیٰ نے ہر دم حضور خدمت میں حاضر باش رہتے تھے اور آپ کی حدیثیں سنتے تھے اور ازبر کرتے تھے، یا ایک دم معلوم ہوا کہ ابو حضرت ہے نہیں. جب ایک دو دن گزرے تو آپ نے پوچھا بھائی ابو حضرت کہاں گئے؟ کہ حضور وہ بیمار ہیں اور گھر پر ہیں. تو آپ ان کی حضرت کی تشریف لے گا گئے تو دیکھا کہ بالکل زرد پڑے ہوئے بخار کی وجہ سے. پوچھا وہ کیا بات ہے؟ حضور آپ نے فضیلت بیان فرمائی تھی بخار کی، تو میں نے دعا مانگی بخار آیا ہوا. ارے تو وہ ہو، میں نے یہ کب کہا تھا؟ دعا بھی کر دینا. میں نے کہا تھا آ جائے تو صبر کر دینا اور دل کو تسلی دے دینا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، لابر تعاون ان شاء اللہ. میں یہ کہاں کہا تھا کہ بخار کی دعا مانگنا؟ پھر حضور نے دعا مانگی تب بخار نے پیچھا چھوڑا تھا. یہ غیر اختیاری پریشانیاں، بیماریاں اور تشویشات یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن مانگنے کی بھی نہیں ہے، عافیت مانگنے کی چیز. بس اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے عافیت مانگتے رہے، آ جائے تب بھی عافیت مانگو کہ اللہ اپنی رحمت سے بخار دور فرما دیجیے، یہ میرا نوکری چھوٹ گئی ہے اس سے اچھی نوکری ادا فرما دیجیے، میرا یہ خسارہ اور نقصان دور فرما دیجیے، یا اللہ میری صحت بحال فرما دیجیے، مجھے اپنا صحیح اور سچا تعلق عطا فرما دیجیے، اور میرے دل میں اپنی محبت کی شمع روشن فرما دیجیے، مجھے اپنے مخلص اور نیک بندوں میں داخل فرما دیجیے، میرے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے، باطن کی بھی اصلاح فرما دیجیے، اور جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، یا اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق دیجیے. یہ مانگ اس طرح جب دعا بھی ہوگی اور یقین کے ساتھ ہم اپنی اصلاح میں لگیں گے، تب جا کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نعمت عظما نصیب ہوگی. اور تعلق مالا کی جو دولت ہے، بس یاد رکھو دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے، تو یہ میں نے بتایا نا کہ جن کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے ان کو تو تعلق مالا نصیب ہوتا ہے. تو وہ چل رہے تھے، چلتے ہم بھی ہیں، ہمارا دماغ نہ جانے کہاں کہاں مشغول رہتا، وہ چل رہے تھے چلتے چلتے کہنے یا اللہ کی کیا قیمت ہے، یعنی وہ چل رہے ہیں مگر باتیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، یہ تعلق مالا کی بات ہے، وہ فلّہ کی بات ہے. چلتے چلتے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کس قیمت پہ ملیں گے، حالانکہ ملے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کس قیمت پہ ملیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی دونوں عالم مجھے دے دو اور مجھے لے لو. تو انہوں نے عرض کیا قیمت گفت ہر دو عالم گفت ہی، قیمت گفت ہر دو عالم گفت ہی، آپ نے دونوں عالم اپنی قیمت بتلائی ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، کہ آپ اپنی قیمت تو بڑھائی ہے، آپ نے تو اپنے کو بہت گرا دیا اور بہت ہی کم قیمت آپ نے اپنی رکھی. دنیا اور آخرت آپ کی قیمت کیا بن سکتی، تو سرہ بے مقدار بھی نہیں ہے آپ کے سامنے.
ہم نے اتنی سے قیمت رکھی ہے اپنے آپ تو بہت بالا ہے، آپ تو بہت گراہ ہیں، بڑے قیمتی ہیں، آپ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے اتنی سی قیمت رکھی، یہ بڑا یہ بات کر رہے ہیں۔ جب ایک سوئی سے آپ نے اسلام میں لگتا ہے تو پھر یہ احوال نصیب ہوتے ہیں۔ مزدور صاحب نے اسی شعر کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، وہ فرماتے ہیں، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گراہ میں تم سے کیا لی جائے گی؟ دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، اے اللہ کی محبت کے، اللہ کی محبت کے شراب پینے والوں، میں دونوں عالم اللہ تعالیٰ کو دے کر انہیں حاصل کر چکا، تم سے یہ مہنگی شراب کیسے خریدی جائے گی؟ تم دونوں عالم قربان کر نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت تم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور میں دے چکا، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گراہ میں تم سے کیا لی جائے گی؟ بہرحال خلاصہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس وصیت کا یہ ہے کہ تشویش کو دل میں نہ آنے دے، اور جو کچھ پیش آئے من جانب اللہ سے، جو کچھ پیش آئے غیر اختیاری طور پر، اس کو من جانب اللہ سمجھے، اور جب من جانب اللہ سمجھے گا تب بھی اس سے دل میں تشویش پیدا نہیں، الجھن پیدا نہیں، ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، جلدی ہی یکسو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب کے والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے۔ قاری محمد ایوب صاحب کے اہلیہ کی مغفرت کی دعا فرمائے۔ ایسے ایک اور طالب علم ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کی دعا فرمائے۔ ایک صاحب کے بھائی ٹریفک کے حادثے میں وفات پا گئے، ان کی مغفرت کی دعا فرمائے۔ اللهم لا نسي سرنا بك كما اسني تعالى نسي، اللهم لك الحمد لا نسي سنانا عليك انت كما اسني تعالى نسي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه، واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، و خاتمہ ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے اصلاح و تربیت کے لیے یکسوئی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، غیر ضروری مصروفیتوں، غیر ضروری مشغولیتوں، غیر ضروری تعلقات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور بچ کر اپنے اوقات کو اپنے اصلاح و تربیت میں یکسوئی کے ساتھ، توجہ اور فکر کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس سلسلے میں ہماری مدد فرما، ہم ہر لحاظ سے نکمے ہیں، یا اللہ ہم لحاظ سے ناکارہ ہیں، ہر لحاظ سے یا اللہ نالائق ہیں، یہاں پر بھی آپ کے فضل سے آ کر بیٹھے ہیں, آپ نے کرم فرما دیا, آپ نے مہربانی فرما دیا, ہمیں اجوا فرما دیا, اور کچھ باتیں اپنے اکابر کی پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دی, یا میں اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ بھی آپ عطا فرما دی, اس کی بھی آپ توفیق کامل عطا فرمائیے, ہم کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے بہن بھائیوں کے اہل ویال کو بھی, ہمارے سارے احباب اور سارے متعلقین کو, یا اللہ کو سمے اپنا بنا دیجیے, اللہ مجالنا کو ہے, اللهم كن لنا وجعلنا لك, اللهم كن لنا وجعلنا لك, اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعذيب, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, يا الله عافيه دارنا تفرما, عافيه كامله تفرما, راحه تامه تفرما, تمام تشويشات سے, تمام پریشانیوں سے, ذہن کو منتشر کرنے والے باتوں سے, یاروں سے, دوستوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ بس اپنے ماسیوا سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ فرما, یا اللہ اپنے ماسیوا کی محبتیں ہمارے دل سے مغلوب, ہمارے دل میں مغلوب فرما, اور اپنی محبت و غالب فرما, اپنے ماسیوا کے تعلقات سے یا اللہ یکسو کر کے اپنی طرف متوجہ ہونا نصیب فرما, یا اللہ حضرت حاجی صاحب سے کتابیں کے کروڑوں درجے بلند فرما, کروڑوں درجے بلند فرما, ان کو یا اللہ چلا جا کے آگے نصیب فرما, اسی طرح تھانے رحمت اللہ علیہ کو, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو, ان سب اقابر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما, ان کے علوم و فیوض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما, ان کی نصیحتوں اور وصیتوں پر یا اللہ توفیق عمل عطا فرما, یا اللہ توفیق عمل عطا فرما, صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.